सन 61 हिजरी में इराक की सरजमीन में सहरा का किनारा, नहर फरात का मगरबी इलाका, जहां लाखों लोग एक मर्द के मध्य मुकाबिल खड़े हैं। मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन एक अजीम मुजाहिदाना वाकया पेश आता है। ये खून खुदा है जो खाके करबला पर गिरा है।
ऐ लोगो, क्या नहीं जानते कि हुसैन का रोना बहुत तकलीफ देता है मुझे?
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र तहम्मुल का बेहतरीन नमूना अमल पेश किया है, हत्ता उन औरतों ने भी जो उनके हमरा थी।
ये कहा जा सकता है कि सर का काटना असल में इल्म और दानिश के मंबे को खत्म करने की एक जसारत थी।
लोग उनके मजालिम की वजह से शक और तर्दीद का शिकार हो गए।
सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात हरम रसूल अल्लाह और अहले बैत की निस्बत जसारत करना थी।
एक शीर ख्वार बच्चे को कत्ल करना इंतहा दर्जे की सफाकियत की अलामत है।
ये एक फितना और मुसीबत थी जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुब्तला किया था।
ये लोग न सिर्फ इस्लाम के दायरे से खारिज थे बल्कि इंसानियत के दायरे से भी खारिज थे।
सदाए आशूरा ने दुनिया के हर मजहब और हर मिल्लत को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। इज्जत की मौत सिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। उस मर्द खुदा के इस अजीम मुजाहिदाना इकदाम को आज 1400 साल गुजर चुके हैं। ये करबला है, हजारों आशिक जायरीन की वादा का, और एक ही नाम है जो सारे दिलों पर कुंदा है और हर जबान का जिक्र है, हुसैन इब्न अली। सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम का दिन। आधा दिन गुजर चुका है। गैर मुतवाजन जंग के नतीजे में इमाम अलैहिस्सलाम अपने तमाम अस्हाब और बनी हाशिम के जवानों को खो चुके हैं और अब अकेले बेयारो मददगार एक सफाक और दुनिया परस्त फौज के सामने डटे हुए हैं। बहुत से ये ख्याल कर रहे हैं कि हुसैन इब्ने अली बिलाखिर अब यजीद की ख्वाहिश के सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन इमाम का जवाब एक जुमला है।
अब मेरे पास अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का इम्कान बाकी नहीं रहा। इस एतबार से अब लोग आएं और कयाम करें और हुकूमत यजीद के खिलाफ एक इज्तिमाई तहरीक चलाई जा सके। इमाम ने यहाँ दूसरा तरीका अपनाया, फरमाया, हाय हात मिन जिल्ला, मैं खुद भी जलील नहीं होऊंगा और जिल्लत को कबूल नहीं करूंगा।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसमें कामयाब रहे कि अपने अंदर फूकी हुई रूह को जाहिर करें और इस मादी नफसानी ख्वाहिशात पर बरतर साबित करें। मादी मेलो रगबत और इलाही शौक व इश्तियाक की फोकियत को साबित करने में कामयाब रहे।
यूं नजर आता है कि इस वाक्य का मरकजी नुक्ता फिदाकारी के लफ्ज में मुजमिर है। वो ईसाइत में मफहूम रब की मानित नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों को अपनी पहचान करवाई। इमाम हुसैन एक अजीम और मुकद्दस शख्सियत नीज हज़रत मोहम्मद के नवासे थे। वो इस बात के लिए आमादा थे कि अपनी जान को अदालत के लिए आला मफहूम हक और दीगर इंसानी असूलों नीज हयात बशरी की खातिर कुर्बान कर दें।
पर्सनल आइडेंटिटी इन रिलेशनशिप टू द मेटाफिजिक ऑफ लाइफ।
इमाम अलैहिस्सलाम अपने बेटे अली इब्न हुसैन के खैमे में आते हैं ताकि अपनी आखिरी वसीयत को बयान करें। इमाम अलैहिस्सलाम के फर्जन जो के बिस्तर बीमारी पर थे, अपने बाप को देखते ही चचा अब्बास के मुतालिक सवाल करते हैं। फिर हबीब इब्न मज़ाहिर, औन व मोहम्मद, जाफर और दूसरे असहाब के मुतालिक दरियाफ्त करते हैं। अब अब्दुल्ला की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, मेरे बेटे सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हारे और मेरे सिवा कोई मर्द बाकी नहीं बचा। अली इब्न हुसैन शिद्दत गम से गिरिया करने लगे और अपनी फूफी अम्मा حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے اپنا عصا اور اپنی تلوار مانگی۔ امام علیہ السلام نے روک دیا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے جانشین اور ان عورتوں اور بچوں کے سرپرست ہو، تم ان کے سر پر رہو اور ان کے ساتھ رہو۔
امام نے جب اپنی تحریک کا عنوان اصلاح کو قرار دیا تو خود امام جو کچھ کہہ رہے تھے سچائی اور اخلاص کے ساتھ اس پر اعتقاد رکھتے تھے۔ وہ اپنی اس تحریک میں ہرگز بھی دنیاوی، سیاسی اور کسی قسم کے منافع کے پیچھے نہ تھے۔ اصلاح کے مفہوم میں یہ سب سے پہلی بات تھی۔
امام حسین علیہ السلام نے کسی خاص گروہ کے لیے قیام نہیں کیا تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے مسلمان امت اور محمدی دعوت کے لیے قیام کیا تھا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، ان کے قیام کی وجہ اپنے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح ہے۔
امام علیہ السلام نے حرم کی ایک ایک بانو اور ہر ایک بچے سے خدا حافظی کے بعد پرانے کپڑے مانگے تاکہ اپنے لباس کے نیچے پہن سکیں۔ جب اس کام کی وجہ بتائی گئی تو اہل حرم بیتاب ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد میرا لباس چرا لیا جائے گا۔ میں ان پرانے کپڑوں کو اس لیے زیب تن کر رہا ہوں تاکہ کوئی اس میں دلچسپی نہ لے اور میرا جسد برہنہ زمین پر نہ پڑا رہے۔ امام علیہ السلام میدان کی طرف رخ کرتے ہیں اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ دشمن کے تیر انداز امام علیہ السلام کا نشانہ لیتے ہیں اور کچھ دشمن خیموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام دشمن کے سپہ سالاروں کی طرف رخ کر کے للکارتے ہیں، اے ابو سفیان کے پیروکاروں، اگر تم دین نہیں رکھتے اور قیامت سے نہیں ڈرتے ہو تو کم از کم مرد بنو، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، ان عورتوں اور بچوں کا کوئی جرم نہیں ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اپنے سرکش اور نادان سپاہیوں کو میرے اہل حرم کی طرف بڑھنے سے روک کر رکھو۔ شمر کہتا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی صرف اسی پر حملہ کرو۔
امام حسین علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ وہ انہیں کہیں کہ اپنے دین اور دستور ایک طرف رکھ دو۔ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دین کو سمجھنے اور اس کے واجبات میں شک کر رہے ہو تو اپنی اصل اور فطرت کی طرف پلٹ جاؤ، جان لو کہ بالآخر تمہیں دین کے احکام کی طرف پلٹنا ہوگا، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر تاکید کرتے ہیں۔ وہ احکام جو کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام ہی نبوت کے سلسلے کا تسلسل ہیں اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کی پابندی کریں۔
سب سے زیادہ تکلیف دہ بات حرم رسول اللہ اور اہل بیت کی نسبت جسارت تھی۔ عمر ابن سعد نے امام حسین کو قتل کیا اور قساوت قلب کا شکار ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں وہ نور کو دیکھنے کی قدرت سے محروم ہو گیا۔ وہ اسی قسم کے کام کرتا رہا اور ان کاموں کی وجہ شیطان کی تباہ کرنا تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی جو کوئی اس کے سامنے ہے، وہ عورت ہے، بچہ یا کوئی شیرخوار۔
امام علیہ السلام نے سخت جنگ کے بعد فرات کی طرف رخ کیا تاکہ پانی فراہم کر سکے، لیکن لشکر نے گھیر لیا اور راستہ بند کر دیا۔ ایک پتھر ماتھے پر لگا، اس کے بعد ایک زہر آلود سا بھالا تیر امام علیہ السلام کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ امام کی پکار کانوں سے ٹکراتی ہے،
بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ،
خدایا تو گواہ رہنا کہ یہ لوگ اسے قتل کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر اس کے سوا کوئی نواس رسول نہیں۔
حقیقی او سال کا لمحہ، وہی راہ، معشوق میں عاشق کا فنا ہو جانا ہے، وہ بلند ترین اور حساس ترین لمحے جس کی تلاش میں ہر عاشق ہوتا ہے۔ عاشق کا دل صرف نور خدا سے منور ہو جاتا ہے۔
ایک سچا مذہب وہ ہے جس میں مومن خدا کو حتیٰ کہ زندگی کے آخری لحظات جب بدن سے روح الگ ہو رہی ہو اس میں بھی حاضر دیکھتا ہے اور خود کو عالم آخرت میں لے جانے کے لیے آمادہ پاتا ہے۔ جبکہ کسی دوسرے مذہب میں اگر کوئی حتیٰ کہ اپنی آخری سانس لے رہا ہو وہ مال و منان کو جمع کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، چاہے کسی چھوٹی بچی کے ہاتھ سے انگوٹھی ہی کیوں نہ چھیننی پڑے۔ یہاں ہم قرآن مجید کے ان ارشادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جہاں اچھے افراد کی تعداد کو کم ہی بیان کیا گیا ہے۔
اگرچہ امام علیہ السلام پیدل و زخمی ہو گئے تھے، پیاس ان کی ہمت توڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی جس طرف کو بڑھ رہے تھے دشمن ڈر ڈر کے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ کسی میں دو بدو جنگ کرنے کی جرت نہیں تھی۔ جس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا دور سے ہی امام علیہ السلام کو مار رہا تھا۔ ہر گزرتے ہوئے لمحے میں امام علیہ السلام کی جسمانی توانائی میں کمی آ رہی تھی اور دفاع و جنگ کی سکت ختم ہو رہی تھی، اور امام کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر مسلسل جاری تھا۔ ابن سعد اور شمر ایک بدترین منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ کاش ان کی نگاہیں خیموں کی طرف نہ ہوں اور ان میں آگ لگانے کا منصوبہ نہ بنا رہے ہوں۔
بلند ترین درجہ جو پروردگار عالم اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے وہ ذات الہی کے عشق میں فنا ہونا ہے۔
امام حسین علیہ السلام نے صبر و تحمل کا بہترین نمونہ عمل پیش کیا ہے، حتیٰ کہ ان عورتوں نے بھی جو ان کے ہمراہ تھیں، بیٹیوں، بھائیوں، بھتیجوں کے قتل پر صبر کیا، جبکہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے جنگ کر رہے تھے۔ یہ انتہائی مشکل بات ہے اور ہر انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔
امام علیہ السلام کا گہرے زخموں سے چور خون میں لت پت بدن اتھر کربلا کی گرم ریت پر گرتا ہے۔ اس موقع پر ان کی طرف سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن یزید کے سپاہی اس سے کہیں زیادہ سنگدل تھے کہ کوئی تصور کر سکے۔ سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حسین ابن علی کا کام تمام کر دو۔
شک و تردید کی حالت مسلسل پائی جا رہی تھی، یعنی مد مقابل لشکر سے کوئی نہ کوئی میدان میں آتا تاکہ انہیں ترغیب دلائے کہ وہ میدان میں آگے آئیں۔
حکمران کی مکمل اتباع کرنے کے نظریے کو ملحوظ رکھیں۔ بغیر ایک شیر خوار بچے کو قتل کرنا ایک طرح سے سادی عزم ہے، جو اس بات کی وجہ بنتا ہے کہ ایک شخص کے نزدیک ہر چیز مباح ہو جائے، خیر اور فضیلت جیسے مفاہیم کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے۔
جہالت اور وحشی پن اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے مقدس سروں کو کاٹ کر بدن سے الگ کر دیا۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی اور غارت گری شروع کر دی گئی۔ امام علیہ السلام کی ننی بچی کے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی۔ صد افسوس کے عمر سعد کے گھڑ سوار امام علیہ السلام کے بے جان جسد اتھر پر گھوڑے دوڑانے لگے۔ سرخ آندھی نے کربلا کے میدان کو گھیر لیا اور ہر چیز کو چھپا لیا، اور ماتم کی آوازوں نے زمین و آسمان کو پر کر دیا۔
اسلام نے انسانی جسد کو مسلح کرنے یا اس کی بے احترامی کرنے سے منع کیا ہے۔ ان لوگوں نے مطہر اسجاد کو وہیں چھوڑ دیا تاکہ بیابان کے جانوروں کی خوراک بن جائیں۔ وہ لوگ نہ صرف اسلام کے دائرے سے خارج تھے بلکہ انسانیت کے دائرے سے بھی خارج تھے۔
لوگ ان کے مظالم کی وجہ سے شک و تردید کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے نواسہ رسول اور نواسہ رسول کے تمام گھر والوں کو اور بچوں کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے کی جزیات کو بیان کرنا بہت مشکل اور وحشتناک ہے۔ ان کے جرائم بہت واضح تھے۔ ان مظالم کے بعد تمام لوگ خوف اور وحشت کا شکار ہو گئے۔
اگر ہم سر کے کاٹنے کو نفسیات کے اعتبار سے دیکھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ سر کا کاٹنا اصل میں علم و دانش کے منبع کو ختم کرنے کی جسارت ہے، کیونکہ حقیقت میں سر علم و دانش کی علامت ہے، ایسی جگہ جہاں سے فکر و نظریہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگ سر کاٹ کر خود کو تسلی دیتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ہمراہ جو تعلیمات لائے تھے وہ انہیں ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
عاشورے کا سورج غروب ہو رہا تھا اور ابھی مشکل حالات پیش آنے والے تھے۔ امام سجاد اہل حرم اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ وہ زنجیریں اور کاٹے گئے مقدس سر، اسیروں کے قافلے میں نیزوں پر بلند کیے ہوئے سر کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ قافلے کے آگے آگے علی بن الحسین علیہ السلام ہیں۔ پیغمبر خدا رحمت للعالمین کی رحلت کو ابھی کچھ دہائیاں ہی گزری تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان لوگوں کے درمیان کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں۔ کیا سچ میں یہ لوگ پیغمبر خدا اور ان کی اہل بیت کو نہیں پہچانتے تھے؟
ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگر گوشہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ حسین کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ رک گئے اور لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، کیا تم نہیں جانتے کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کا رونا ایک طبیعی چیز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا کس قدر زیادہ اثر ہوتا ہے۔
یہ ایک فتنہ اور مصیبت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مبتلا کیا تھا تاکہ یہ سمجھا سکے کہ دنیا اس کے ہاں اہمیت نہیں رکھتی اور صرف وہ چیز جو اللہ کے ہاں ہے وہ باقی رہے گی۔
ماہ محرم کا 12 دن اور کوفہ۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ کٹے ہوئے سروں اور قیدیوں کو شہر کے راستوں اور گلیوں میں پھرایا جائے۔ سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں تاکہ اس تماشے کو دیکھیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا خطاب کرنے کا ارادہ کرتی ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جو ان کی باتوں کو سمجھنے سے عاری ہیں اور ابدی حماقت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کچھ آنسو بہا رہے ہیں اور کچھ واویلا کر رہے ہیں اور کچھ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کربلا کی صابرہ بی بی ان جفاکار لوگوں سے کیا بات کرنا چاہتی ہے؟
ابن زیاد وہ شخص ہے جس نے مدعی خلافت یزید کی حکم سے اس سارے پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ کوفے میں اہل بیت علیہم السلام کو روک کر رکھا گیا تاکہ شہر کو سجایا جائے اور جشن منایا جائے۔ بتایا گیا کہ یہ لوگ خارجی ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک حقیقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کی ہے، اور یہ بات ہر جگہ قبول کر لی گئی تھی۔ لیکن دوسری طرف آپ ملاحظہ کریں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور فرزند امام سجاد علیہ السلام کے صرف چند ایک سنجیدہ خطبوں سے منظر نامہ تبدیل ہو جاتا ہے۔
حضرت زینب علیہ السلام کی اصل شخصیت سخت ترین حالات میں اپنے وقار اور اپنی عظمت کو برقرار رکھنا ہے۔ یزید جیسے ظالم حکمران کے سامنے شجاعت کا مظاہرہ کرنا اور اپنے الہی فرائض پر مضبوط عقیدہ باقی رکھنا۔ کربلا میں آپ اپنے ہاتھ اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں، خدایا ہم سے اس قربانی کو قبول فرما۔
اللہم تقبل هذا القربان۔ جنگ زدہ، ستم دیدہ، بھوکے پیاسے، جن کی تحقیر کی گئی ہو، زخمی اور سینوں میں آگ لیے ہوئے لوگوں کے درمیان ہر چیز کا ہدف مند ہونا، منظم ہونا اعصاب شکن ہے۔ ان حالات میں بھی ایسی مدیریت تھی کہ جس میں اس بات کا خیال رکھا جا رہا تھا کہ کہیں بھی کوئی چھوٹی سی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے اسلام کی عظمت پر حرف آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سروں کو لے کر چل رہے تھے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ دوسروں کو آگے لے جائیں تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو جائے اور جن عورتوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں ان کی طرف نگاہیں نہ اٹھیں۔
تمہاری آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہوں اور تمہارا گریہ کبھی ختم نہ ہو۔ تمہاری مثال ایسی عورت کے جیسی ہے کہ جو کپڑا بننے کے بعد اس کا دھاگا دھاگا الگ کر دیتی ہے۔ کس طرح تم فرزند پیغمبر کو قتل کرنے کا داغ اپنے سے دھو سکتے ہو؟ وہی بیٹا جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پرورش پائی اور نوجوانان جنت کا سردار ہے، وہ تمہارے نیکیوں کی پناہ گاہ، سخت مصیبتوں میں امن کی جگہ، تمہارے لیے حجت خدا کا علم، سنت نبوی کی زبان اور تم لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والا تھا۔
حضرت زینب علیہ السلام کی گفتگو میں کوفیوں کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کو دی جانے والی دعوت کا ذکر ملتا ہے، جس سے کوفیوں کے اچھے موقف اور خوشبینی کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوفیوں کے عہد توڑنے کی وجہ سے بانو ناراض تھیں۔ اگر وہ لوگ عہد نہ توڑتے اور امام حسین کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تو اس بات کا امکان تھا کہ کربلا میں کچھ اور ہی مناظر دیکھنے کو ملتے۔
بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کی صحرا میں اولین لمحے سے اپنا پیغام دینا شروع کر دیا تھا۔
کوفہ میں، راستے میں اور یزید کے دربار میں جو پیغام دیا پوری کامیابی کے ساتھ تھا اور بہت کارآمد رہا۔ بی بی کا رویہ ایسا تھا کہ عبید اللہ نے پوچھا، یہ متکبر کون ہے؟ میں تصور نہیں کر سکتی کہ ایسی شخصیت جس پر اتنی سخت مصیبتیں آئی ہوں کس طرح چند قدم چل سکتی ہے، جبکہ عبید اللہ نے جو ہی دیکھا تو ایسا روب تھا کہ اسے اس بانو کے رویے سے تکبر کا احساس ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عورت، وہ بھی ایسی کہ جسے پردے کی عادت ہے، عام طور پر ایسی عورت یوں چلتی ہے کہ جس سے لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کس طرح چلی ہوں گی کہ اس نے کہا یہ متکبر ہے، کس لب و لہجے میں بات کی ہوگی کہ لوگ پوچھنے لگے کیا یہاں امیر المومنین علی آ گئے ہیں؟
جناب ام کلثوم اور دختر امام حسین علیہ السلام فاطمۃ الصغرا نے بھی خطبہ پڑھا، امام سجاد علیہ السلام نے بھی پروردگار کی حمد و ثنا اور ذکر پیغمبر کے بعد فرمایا، جو مجھے جانتے ہیں کہ وہ جان چکے ہیں، لیکن وہ جو نہیں جانتے میں خود ان کے لیے اپنا تعارف کرواتا ہوں، میں علی ابن الحسین علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کا اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے کے بارے میں بات کی، لوگوں میں ہلچل مچ گئی اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے لگا۔ اہل بیت کو والی کے پاس لے کر جاتے ہیں، ابن زیاد انتہا درجے کی بے شرمی کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے کہتا ہے، خدا تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
ابن زیاد اپنی اخلاقی اور دینی حالت سے اچھی طرح آگاہ تھا، نیز اس نے دین اور اخلاقیات کی جو دھجیاں اڑائی تھیں ان کے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن وہ اس بات سے حضرت زینب علیہ السلام کا مذاق اڑانا چاہ رہا تھا، یعنی وہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ جو دین اور خدا کی رسی کے بارے میں بہت تاکید کرتے ہیں، تمہارے بھائی کے قتل ہونے کے دن وہ خدا کہاں تھا؟ گویا وہ کہہ رہا تھا کہ حقیقت یہی ہے جو نظر آ رہی ہے اور تم لوگ خیالی دنیا میں زندگی گزار رہے ہو۔
واقعاً غیر موجود۔
عاشورا کے بعد سب سے پہلی شخصیت جس نے عاشورا کے بارے میں تجزیہ و تحلیل کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھیں۔ انہوں نے عاشورا کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے پہلے جملے میں ایک عبارت کو اپنی زبان پر جاری کیا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورا باصلاحیت اور ہنر مند بناتی ہے، زیبائی کو خلق کرنے والی ہے، خلاقیت کا شوق اور خوبصورتیوں کو انسان کے اندر پیدا کرنے والی ہے۔
سب لوگ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے جواب کا انتظار کر رہے تھے اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے باپ سے سیکھے ہوئے مضبوط لہجے میں جواب دیا، خدا کی قسم سوائے زیبائی کے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ ایسے مرد تھے کہ جن کے لیے پروردگار نے موت کو تقدیر میں لکھ دیا تھا، اور وہ اپنی آرامگاہ کی طرف چلے گئے۔ قیامت کے دن پروردگار تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اس دن تم دیکھو گے کون کامیاب ہے۔